ومعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ایک بار نہایت احترام و عقیدت اور عشق و محبت کے ساتھ سید کائنات فخر رسول رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی، جسمانی حالات میرے ایسے ہیں کہ پروگرام پیچھا نہیں چھوڑتے اور صحت لینے حاصل کرنے کی مہلت نہیں ملتی. ایک طویل سفر میں بھی تھا اور اسی میں سفر کے ساتھ ساتھ بیماری کا حذر ہو گیا اور اسی سفر میں روزانہ بخار میں بھی پڑا رہوں اور جلسوں کے پروگرام اور تقریروں کے اندر پورے حصے لینے کے لیے بھی تیار رہنا پڑتا تھا. جب واپس آئے تو یہ پتا چلا خون وغیرہ ٹیسٹ کرنے کے بعد کہ میں ٹائفائڈ کا شکار ہوں. تو اتنی دیر تک میں باہر تھا کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اور زیادہ مدرسے کا نقصان ہو، ٹائفائڈ کے ساتھ اپنے درس میں مشغول رہا. پھر ڈاکٹروں نے ایک ہفتے کے بعد مجھے زبردستی میڈیکل سرٹیفکیٹ تھما کر گھر بٹھا دیا، مگر میری ایک عادت یہ رہی ہے کہ جن جلسوں کی دعوت میں قبول کر لیتا ہوں تو وعدہ پورا کرنے کی بھرپور جد و جہد کرتا ہوں اور اپنی طرف سے کسی صورت میں اس کو اس مرحلے میں نہیں آنے دینا چاہتا کہ کوئی کہے کہ وعدہ کیا اور آئے نہیں. اس لیے بہرحال بیماری تو سے تو پنڈ چھوٹا لیکن زوف اور ناتوانی ساتھ ساتھ ہے، اور اس کے باوجود کئی روز ہو گئے کہ قاعدے سے یا بے قاعدہ بھی لیٹنے کا مجھے موقع نہیں ملا. مسلسل لمبے سفر اور پھر مدرسہ، پھر سفر اور مدرسے میں بھی لیٹنے کا موقع نہیں، روزانہ کا یہ معمول. میں آج ایک بجے دن میں صرف مولانا کی دعوت کی بنا پر لکھنؤ سے واپس آیا، کل 12 بجے گیا اور آج میں 1 بجے یہاں واپس پہنچا اور میں آپ کے سامنے اس وقت حاضر ہوں. دعا کیجئے اللہ تعالی خیر و خوبی سے ہمارے آپ کے درمیان سلسلے گفتگو قائم رکھے، اور اسی ذکر جمیل کی برکت سے مجھے بھی شفا دے اور ہمارے دوسرے بیماروں کو بھی شفا دے. اب پڑھ لیجئے ذرا عشق و محبت کی پوری توانائیوں کو سمیٹ کر درود پاک. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو طلب کمال کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے انسانوں کے اوپر تحفظ نفس کی ذمہ داری بہت بڑھ چڑھ کر عطا کی گئی کہ آدمی خود اپنی شخصیت کو ریزرو رکھے اور اس کی حفاظت کا بندوبست کرے۔ ایک جانور میں اور انسان میں یہی فرق ہوتا ہے، جانور ذرا سی ایک گھاس کی پتی کے لیے آپس میں سینگ چلاتے ہیں اور جس طرف رخ اٹھ گیا ادھر چلنے کو نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کھیت میں منہ مارا، اس کھیت میں اپنا قدم ڈالا، ان کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ اگر کسی کا کھیت چر بھی لیا اس نے اور کسی بیل نے کسی کو مار بھی کے زخمی بھی کر دیا تو آج تک دنیا میں کوئی کورٹ کچہری ایسی نہیں بنی کہ اس بیل کے خلاف کوئی استغاثہ دائر کیا تھا۔ لیکن انسان اگر نہ بھی کرے، اس کا بیل کر دے، تو اس انسان کے خلاف استغاثہ ہوگا کہ اس نے اپنے جانور کو کنٹرول میں رکھا کیوں نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اذیت پہنچی۔ تو اس سے آپ نے اندازہ کر لیا کہ اللہ تعالی نے قوانین اور ضوابط انسانوں کے لیے اسی لیے مقرر کیے ہیں کہ انسان تحفظ نفس کا مکلف بنایا گیا، اس لیے اپنے حقوق، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق کو باقاعدگی سے وہ ادا کرے۔ اسی میں اس کا کمال ہے، کمال بندگی اور کمال زندگی دونوں اسی میں۔ اس معاملے میں تمام انسان یکساں نہیں ہوا کرتے اور نہ اللہ ہی یکساں بنایا کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے کتنے نمازی بنائے، مگر ان نمازیوں میں ایک ایسا نمازی بھی ہوتا ہے کہ جس کی نماز سب کی نماز کے مقبول ہونے کا سہارا بن جاتی ہے، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے منتظر رہتے ہیں کہ ایک نگاہ سے مسکرا کے وہ دیکھ لیں۔ بہت سے باکمال ہوتے ہیں، مگر ان باکمالوں میں بڑے بڑے کمال والے الگ ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اب اللہ تعالی نے انسانوں میں بڑائی کی تقسیم کے کئی خانے رکھے ہیں۔ عام طور سے لوگ بڑائی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں کہ دولت زیادہ ہو گئی، بڑے ہو گئے، اسی لیے وہ صاحب بہت بڑے ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ ارے بھائی، ان کے لیے کیا ہے، یہ کیا وہ کیا، بڑے لوگ ہیں یعنی دولت مند۔ ایک بڑائی یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے اندر قوت رکھتا ہو، جسمانی قوت کی وجہ سے بھی کچھ اپنی بڑائی کا لوہا منوا لیتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اپنی علم کی قوت سے لوہا منوا لیتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اپنے زہد و تقویٰ سے اپنا لوہا منواتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ اپنے چاہنے والوں کے گروپ سے لوگوں کے سامنے اپنی اہمیت تسلیم کرا لیتا ہے۔ اور سب خوبیاں ایک شخص میں جمع نہیں ہوتی۔ دولت مند ہوگا تو عالم شاید ہو، اور شاید عالم ہو تو شاید ہی دولت مند ہو، اور اگر دونوں ہو تو پہلوان بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ہو جائے تو عبادت گزار ہو تو یہ بڑا مشکل ہے، اور عالم ہو اور بڑی ذمہ داری والا عالم ہو تو بہت بڑا زاہد سب زندہ دار ہو، یہ بہت مشکل۔ اس کو اپنے فتوے لوگوں کو ہدایت کے راستے بتانے، علم کی کتابیں لکھنے اور علم کے خزانوں کو برآمد کرنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ کہاں اسے فرصت کہ راتوں کو وہ پوری پوری رات عبادت کرے اور قرآن مجید کی تلاوت میں اپنا وقت خرچ کرے۔ مگر اللہ کی شان یہ ہے کہ لیس علی اللہ بے مستقری ان یجمع العالم فی واحد، اللہ کے لیے کوئی فریق نہیں کہ عالم کی خوبیاں ایک شخص کے اندر سمیٹ دے، یہ اس کے لیے کوئی بعید نہیں۔ اس کی قدرت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ اس چیز کو تسلیم کر لیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں پتا ہے آپ کو؟ امام ابو حنیفہ وہ ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، سارے دین کی فقہ کے معاملے میں ابو حنیفہ کی اولاد ہیں، اور ابو حنیفہ سب کے ان سے اعلیٰ۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ فقہ کے اصول اور فروع اور استخراج، طریقہ استخراج، قیاس، اجتہاد اور اس کے تمام مبانی اور معانی کا تحجر صرف ابو حنیفہ نے کیا اور لوگوں نے ان کی کافی اتاری۔ اتنے بڑے بڑے کام کیے تو انہیں کہاں فرصت ہوگی کہ وہ دین جس دین کی جس دین کو اللہ کے رسول وحی سے لے کر آئے، وہ رسول جو ساری کائنات کے رسول، سارے رسولوں کے بھی رسول، جس دین کو لے کر آئے، اور اس دین میں مختلف ضرورتوں کے حساب سے احکام اترتے گئے۔ یہ نہیں کہ کتاب الطہارت پہلے اتری، پھر اس کے بعد کتاب الصلاح اتری، پھر اس کے بعد کتاب الزکات اتری، بالکل غیر مرتب انداز تھا، اور اس میں بھی جزئیات اور ان کے کلیات کا بیان ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ نے کیا کہ تمام مسائل کے کلیات بھی مقرر کیے اور جزئیات سے رضائل متعین کر ڈالے۔ اس میں اس وجہ سے کسی نے امام اعظم کے اوپر فقرہ کسنے کے لیے امام شافعی سے ایک مشورہ چاہا، امام شافعی سے اس نے کہا کہ ابو حنیفہ کا علم کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا ان کے علم کو کہتے ہو؟ ان کے پاس علم کا تین چوتھائی حصہ، یعنی چار ٹکڑوں میں تین ٹکڑا علم ہم نے ان کے لیے مار لیا، اور انہوں نے ہمارے لیے چار میں سے ایک ٹکڑا نہیں مارا۔ علم کا وہ درجہ ان کا ہے۔ وہ شخص کہتا آپ کیا بات کرتے ہیں؟ فرمایا سنو، ہر چیز کے لیے مسائل یعنی قواعد و ضوابط اور ان کے لیے نظائر کا مقرر کرنا، یہ ہے نصف علم، اور اس کے جوابات دینا یہ ہے نصف علم۔ تو نصف علم سوال مقرر کرنا اور نصف علم جواب مقرر کرنا، ابو حنیفہ ہی نے اکیلے تمام مسائل متعین کیے، اور پھر ابو حنیفہ نے سب کا جواب دیا۔ تو مسائل اور صورت مسائل مقرر کرنا اور اس کو بنانا، یہ آدھا علم سب نے ان کے لیے مان لیا، اور جواب جو دیے انہوں نے تو اس میں سے آدھے جواب ہم نے مانے، اور آدھے جواب ہم نے کہا کہ جو نہیں یوں ہونا چاہیے۔ تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ آدھے جواب جو تم اپنے طریقے سے بتاتے ہو وہ غلط ہے، جو میں نے کہا وہی صحیح ہے، تو ہمارا تو چوتھائی علم بھی وہ نہیں مانتے۔ تو ان کے علم کا جی کہا، اب ایسے شخص کو سونے کا وقت کب ملتا؟ یہ مفتی نظام الدین صاحب تشریف فرما ہے، ذرا مرتب فقہ ان کے سامنے ایک کتاب نہیں، پچاسوں سینکڑوں کتابیں ان کی نگاہ کے سامنے، لائبریری میں بیٹھ جائیں تو یہ 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 اٹھاتے چلے جائیں، مگر جب ایک مسئلہ آ جاتا ہے کبھی پیچیدہ تو انہی سے پوچھئے کہ کتنا پسینہ نکلتا ہے اور کتنی مرتبہ زکام ہوتا ہے اور کتنی مرتبہ شب بیداری کے بعد کمر اور ریل کی ہڈی متاثر ہوتی ہے. پھر مہینوں میں جا کر ایک چیز سامنے نکھر کے آتی. آپ ذرا سوچو کہ ابو حنیفہ نے صرف ایک مسئلہ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام حادثات کے لیے انہوں نے فارمولے جو مقرر کیے. معمولی ہے تو کیسی ہوگی, انہیں کہاں موقع ملے کہ وہ سوئیں, کہاں موقع ملے کہ کھانا کھائیں, کہاں موقع ملے کہ وہ اپنی ضرورتیں دیکھیں, کہاں ان کو فرصت ملے کہ وہ نفل نمازیں پڑھیں. مگر اللہ کا کمال ہے, اللہ کا فضل ہے ابو حنیفہ پر کہ 40 سال تک یا زیادہ تک ان کی کوئی بھی ایسی نماز فجر نہ تھی جو عشاء کے وضو سے نہ ادا ہوئی. سوچو ذرا کہ رات میں ایک پل جو نہ سویا اور رات بھر وہ کھڑے کھڑے عبادت کرتا رہا. ابھی ابھی آپ نے حضرت بحر العلوم سے سماحت کیا کہ لوگ انہیں دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کوئی کھمبا ہے جو رات کچھ نظر آتا ہے اور دن میں غائب ہو جاتا ہے. اتنے زاہد شب زندہ دار اور علم وہ کہ سبحان اللہ آج 1300 سال کے قریب ہو گئے امام ابو حنیفہ کو گئے ہوئے, مگر ابو حنیفہ کا پرچم علم آج بھی بلند ہے اور دنیا کے کونے کونے میں ان کے قسمت اجتہاد کا لوہا تسلیم کیا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ کیسی بے مثال شخصیت ہے امام ابو حنیفہ کی. سب اپنی جگہ. اسی لیے امام شافعی فرمایا کرتے جو شخص ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کی کتابیں نہ پڑھے وہ فقیر نہیں بن سکتا. فرماتے ہیں کہ جو میں اس وقت تک فقہ کو سمجھ ہی نہ سکا جب تک کہ ابو حنیفہ کے مذہب کی کتاب جمع کرنے والے امام محمد کی کتابیں میں نے نہیں پڑھی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں. اور کمال ادب اس بارگاہ کا امام شافعی کے دل میں یہ تھا کہ جب وہ بغداد آئے تو جتنے دن بغداد رہے انہوں نے نہ رفیع دین کیا اور نہ آمین بالجہر کیا اور نہ ہاتھ ناف کے اوپر باندھا بلکہ ناف کے نیچے ہی باندھتے رہے. وہاں انہوں نے اپنا منصب اجتہاد چھوڑ دیا کہ آج عالمی پیمانے کا صبح قیامت تک کا متحد ہے جس کے جہاں سے آ گیا ہوں آج اس کی تقلید کرو. بلکہ ابو حنیفہ مکلف بن کر کے رہے اور آج کل چند ٹٹ پچیا ملا پیدا ہو گئے اور ملا نچانے والے پیدا ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ دین میں تدلیس کرتے تھے تلبیس کرتے تھے. العیاذ باللہ. امام ابو حنیفہ اگر نہ ہوتے تو آج دنیا میں فقہ اور دین شناسی کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا. ابو حنیفہ وہ ہیں کہ دنیا انکار کرے ابو حنیفہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک سرور عالم نے ارشاد فرما دیا ہے. اٹھائیے بخاری, فرماتے ہیں لو کان العلم سریا لینالہ رجال من ابناء فارس. اگر علم سریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو فارس کے رہنے والے وہاں سے اتار لائیں گے. کون فارس کا رہنے والا جو وہاں سے علم لے کر آیا؟ فارس کے بہت سے علماء پیدا ہوئے مگر کوئی دکھاؤ تو کہ ابو حنیفہ کے شاگرد کے برابر بھی کوئی پیدا ہوا. اس لیے اب اس حدیث میں جب میرے آقا نے بتا دیا تو ایک مسئلہ سے یہ ثابت ہوا کہ میرے آقا صرف یہ نہیں جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میری وفات کے 80 سال 70 سال بعد کیا ہوگا اور کیسا آدمی آئے گا اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ میرے آقا یہ بتا رہے ہیں کہ علم کسی ایک بھٹے اور خانوادے کے ساتھ میں ساتھ نہیں رکھتا بلکہ فارغ کے رہنے والے نو مسلموں کے حوالے دنیا کی امامت کی جائے گی، اس لیے امامت ان کو دے دی گئی۔ اب امام ابو حنیفہ نے، سبحان اللہ، امام ابو حنیفہ نے فتح الدجا سے سماعت فرمایا کہ انہوں نے اپنے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا کہ رسول پاک کی قبر منیف وہ کھود کھود کر ادھر ادھر منتشر کر رہے ہیں، مگر جب بیدار ہوئے تو سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی، اس لیے کہ وہ ابو حنیفہ تھے، وہاں بھی نہیں تھے، وہاں بھی ہوتا تو قبر کھننے میں فخر سمجھتا، بلکہ نبی پاک کی قبر کو تو ہارا ہوا سنم الاکبر، ان کا سنم اکبر کا چکا، تو اس کے کھودنے کے لیے تو روزانہ صلاح مشورے ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ پر ایک رنگ آتا ایک رنگ جاتا، اس زمانے کے ایک عظیم الشان جلیل القتل تابعی جلیل جنہوں نے کئی بدری صحابہ کی خدمت میں بھی اپنا وقت گزارا، اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی گود کے خاص پروردہ امام محمد ابن سیری ان کی خدمت میں پہنچے، عرض کی حضور ایک خواب دیکھا ہے اور اس قدر بے چینی ہے کہ اس خواب کو بیان کرنے میں بھی مجھے خطرات محسوس ہوتے ہیں، کیسے بیان کروں؟ امام ابن سیری کی شان یہ تھی کہ خواب دیکھنے والا ان کے پاس پہنچ جاتا تو وہ شکل دیکھ کر اس کا خواب سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسعود و مبارک ہے کہ منحوس ہے، پہلے وہ طے کر لیتے۔ فرمایا ابو حنیفہ اپنا خواب بیان کرو، انشاءاللہ بہت مبارک خواب ہے۔ آپ نے خواب بیان کیا تو فرماتے ہیں بشارت ہو ابو حنیفہ، اس خواب میں تمہیں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ تم رسول اللہ کا علم ساری کائنات میں
پھیلاؤ۔ جشن امام اعظم ابو حنیفہ،
اور چنانچہ حالات زمانہ نے بتا دیا کہ امام ابو حنیفہ نے علم کی روشنی کیسی پھیلائی، اور علم انہوں نے بتا دیا کہ علم کیا ہوتا ہے اور کس انداز کا ہے، یہ سب انہوں نے بتایا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ایک طرف فقہ کے ماہر ترین، ایک طرف تقویٰ کے امام، دوسری طرف زاہد شب زندہ دار عابد بے مثال بھی نظر آتے ہیں، اور دولت کا خزانہ تو اللہ نے گویا کہ ان کو دے ہی دیا تھا۔ ذرا سوچئے کہ وہی شخص اپنے خزانے میں سے اس طرح سے لٹا سکتا ہے کہ اسے ایک ایک دینار میں شبہ آنے لگا کہ پتہ نہیں وہ اس میں سے ہے کہ وہ اس میں سے ہے۔ حالانکہ اس موقع پر ہر عالم یہ فتویٰ دے گا کہ بھائی جتنا اس نے دیا اتنا گن کے نکال دو، اگرچہ تحجن نہیں ہے مگر مشتبہ نکال دو، اب جو بچا وہ پاک ہے، یہ ہر عالم فتویٰ دے گا، مگر فتویٰ الگ ہے تقویٰ الگ ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنا درس دے رہے تھے، درس میں نجاست خفیفہ کا حکم بتایا کہ کپڑے پر اگر خفیف سی لگ جائے، خفیف کی مقدار الگ وہ کسی عالم سے پوچھ لیجیے گا، لگ جائے تو نماز اس کے ہوتے ہوئے ہو جاتی ہے۔ اب جانوروں، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب کو نجاست خفیفہ کہا گیا۔ آپ جا رہے تھے اپنی درسگاہ سے اٹھ کر، راستے میں کہیں بیل بندھا ہوا تھا یا چھوٹا ہوا تھا، پیشاب کرنے کے بعد اس نے جو دم اپنی گھمائی تو کچھ ذرات اس کے پیشاب کے جبے پہ آ گرے، جبا اتارا، پورا جبا دریائے دجلہ میں دھونے لگے۔ کسی نے کہا حضور ابھی آپ فتویٰ دے کر آئے کہ خفیف سی ہو تو جائز ہے، نماز ہو
دھونا ہی بہت تھا، تو جہاں جہاں نظر آ رہا تھا وہاں وہاں دھو لیتے، پورا جبا کیوں دھویا؟ فرمایا سنو، وہ تھا فتویٰ، یہ ہے تقویٰ. مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کچھ چیزیں ایسی پڑی ہوں کہ جس کا دھبا کپڑے پہ نہ آیا، اس لیے پورا جبا دھونے میں حرج کیا، اس میں کمال طہارت ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کی طہارت اس منزل کی. مگر وہ لوگ جو زندگی بھر چٹنگ بازی کرتے رہے، ان کا مال لوٹتے رہے، وہ آئے ہیں ابو حنیفہ پر انگلی اٹھانے، زبان لمبی کرنے کہ انہوں نے حدیث سمجھی نہیں، حدیث کے خلاف وہ حکم دیتے رہے. ابو حنیفہ کو تو صرف 13 حدیثیں یاد تھی. ابو حنیفہ کا علم حدیث وہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی حاکم گزرا ہے فلم حقیقت، تو وہ ابو حنیفہ. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ ہی وہ ایک فقیہ اور ایک امام ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ حدیث میں ملے تو قیاس جائز نہیں. تو اس کا معنی یہ نکلا کہ امام ابو حنیفہ نے قیاس و اجتہاد اس وقت شروع کیا جبکہ ساری حدیثیں ٹٹول لیں. اتنا بڑا حدیث کا عالم کون ہو سکتا ہے؟ اب کچھ لوگوں کو خط تو ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جناب فقہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک نئی بات ہے، فقیہوں کی رائے ہے، ہم لوگ تو حدیث پر عمل کرتے ہیں، اہل حدیث ہیں. میں نے کہا فقیہوں کی رائے اگر فقیہوں کی رائے کا نام اگر فقہ ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں مَن یُرِدِ اللہ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ جس کو بہت بڑی بھلائی دینا چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے. اگر اپنے دل کی رائے اور اپنے دل کے خیالات اسی کا نام فقہ ہو تو پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑی بھلائی کیسے دی، اتنی عظیم بھلائی کیسے دی. اس لیے ماننا پڑے گا کہ حدیثوں کو جمع کرنا یہ ایک الگ فقہ، اور اس کے معانی کو سمجھنا یہ ایک الگ فقہ، اور معانی سے مسائل کا استنباط کرنا یہ ایک الگ فقہ، اور پھر استنباط کے بعد اس سے علتیں یعنی حکم جس وجہ سے یہ ہوا اس حکم کی وجہ کا تعین یہ ایک الگ بہت بڑی فقہ، اور پھر علت کو کلیت کے درجے میں لانے کے لیے پوری جد و جہد سے مطالعہ کرنا سارے حالات فقہیہ اور دینیہ کا یہ ایک بہت گہری فقہ. اس لیے وہی فقیہ ہوگا جس کو اللہ بہت بڑی بھلائی دے. یعنی یہ کہ فقہ آدمی کی اپنی کمائی نہیں ہے بلکہ اللہ کا حقیقہ ہے. ہر آدمی فقیہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہی فقیہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے علقاء خاص سے نوازتا جائے، تب وہ فقیہ ہوتا ہے. معمولی بات ہے کہ اس طرح پر آدمی فقیہ ہو جائے. ہم نے اگر اہل حدیث کو بڑی عزت سے دیکھا ہوتا تو ہم ضرور رسول پاک کے زمانے میں ایک دو اہل حدیث تو پاتے، صرف بخاری مسلم میں صحیح، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ مسند احمد ابن حنبل بیہقی دارقطنی وغیرہ نہیں، دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی حدیث کی چاہے وہ تیرہ سو سال بیتنے کے بعد یہ لفظ گڑھ لیا گیا، اب یہ کہا گیا ہم پر بدعت کا فتوا دینے والے سراپا بدعت کا ٹائٹل لے کر گھوم رہے ہیں اور انہیں حیا بھی نہیں آتی. اہل حدیث تو اس زمانے میں کوئی نہ تھا. قرآن میں اللہ نے یہ نہ فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتعلم الحدیث یا لیکونوا اہل الحدیث، کیوں نہیں ہر جماعت میں سے ایک شخص اس لیے نکلا تاکہ وہ اہل حدیث بن کر آئے. یہ قرآن میں نہیں فرمایا. فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين. کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ہر جماعت میں سے ایک شخص دین کی فقہ حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, اور جب فقہ سیکھ کر واپس آئیں تو لوگوں کو مسائل دینیاں بتائیں. فقیہ بننے کی جدوجہد کا حکم دیا اور فقیہ بننے کے بعد ذمہ داری بتائی گئی. فقیہ بننے کے لیے سفر کرو اور فقیہ بن کر جب واپس آؤ تو قوم کو مسائل دینیاں سے روشناس کرو. دونوں باتیں بتائی گئی. اب یہاں قرآن میں یوں دیکھیں, پھر آئیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تدرسون. ہو جاؤ ربانی, رب والے, اللہ والے ہو جاؤ, بسبب اس سبق کے جو تم لوگ آپس میں لین دین کرتے ہو, جو درد تمہارے درمیان جاری ہے اس کی وجہ سے ربانی ہو جاؤ. کیا معنی ربانی کے, ربانی کا کیا معنی؟ آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس جو رسول پاک کے چچا داد بھائی ہیں, رسول پاک کے صحابی ہیں, رسول پاک نے انہیں سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا, ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتاب وتاویل القرآن وفقہ فی الدین. اے اللہ اس عبداللہ ابن عباس کو قرآن سکھا دے, قرآن کے رموز و اسرار بتا دے اور دین کا فقیہ بنا دے. یہ نہ فرمایا کہ قرآن اور اس کے رموز و اسرار سے انہیں خوب واقف کار کر کے اہل حدیث بنا دے, بلکہ فقیہ فی الدین, دین کا فقیہ بنا دے. یہ دعا تھی. ابن عباس فرماتے ہیں اب میں ہوں اور قرآن کریم ہے, میرے اونٹ باندھنے کی رسی گم ہو جائے تو قرآن میں تلاش کر لیتا ہوں. ہم تو مبارک پور میں بیٹھ کر قرآن میں پرانی بستی نہیں دیکھ پاتے کہ کدھر ہے, پورا خواجہ نہیں دیکھ پاتے, پورے خضر نہیں دیکھ پاتے, پورے دلہن نہیں دیکھ پاتے, پورے دلہا نہیں دیکھ پاتے, نہیں دیکھ پاتے, مگر ابن عباس سب دیکھ لیتے تھے. ذرا دیکھیے صحیح آپ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابن عباس کو کتنا علم دیا. اٹھائیے بخاری شریف کتاب التفسیر, فرماتے ہیں ولکن کونوا ربانیین ای فقہاء علماء, فقہاء حکماء علماء. فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ربانی ہو جاؤ یعنی فقیہ بنو اور صاحب حکمت بنو اور نبی کے آستانے کے علم والے بنو. دیکھا آپ نے, ربانی بن جاؤ کا معنی فقیہ بنو, یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث بنو, نہیں ہے. مگر اس وقت بڑا ذوق بیدار ہے لوگوں کا. اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کے ذوق کی بھی کے لیے بھی کچھ چورن پیش کر دوں. رفیقہ ملت, فقہ بہت بڑی دولت ہے, بڑی نعمت ہے. میرے آقا نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا, ایک تاریخی خطبہ, ایک جامع خطبہ, ایک ایسا خطبہ جس میں علم و عرفان کی موجیں متلاطم, اس خطبے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَفْقَهُ مِنْ صَاحِبٍ. جو یہاں موجود ہیں غیر موجودین تک یہ باتیں پہنچا دیں, چاہے وہ غور غیر موجودین غیر حاضر ہوں اور چاہے ابھی عالم وجود میں نہ آئے, 10 سال بعد آئیں, 100 سال بعد آئیں, مگر جو غیر موجود ہیں ان تک پہنچا دیں. اس لیے کہ بہت ایسا ہوگا کہ ان قیامت تک یہ بات پہنچائی جائے گی کہ سننے والے سے وہ پہنچایا گیا ہوا آدمی زیادہ فقیح ہوگا، زیادہ بہتر اس کو سمجھے گا.
اس حدیث کو لکھنے کے بعد امام نووی، امام ابن حجر اسقلانی، امام احمد اسقلانی، امام بدر الدین عینی، بڑے بڑے ائمہ ان کے علاوہ بھی فرماتے ہیں کہ بے شک رسول پاک کا یہ حدیث معجزہ، اس لیے کہ بہت سے وہ مسائل جو حدیث سے رسول پاک کے صحابہ نے سنے ہیں وہ نہ نکال پائے، بعد کے علماء نے انہی حدیثوں سے وہ مسائل استنباط کیے. اس کی ایک زندہ مثال دیکھیے، امام احمد سلیمان الاحمد بہت بڑے حدیث کے عالم ہیں اور صاحب فقہ بھی ہیں. ان کے سامنے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا لا عارف، میں نہیں جانتا اس کا جواب. دوسرا پوچھا، تیسرا پوچھا، یہاں تک کہ 100 مسئلے پوچھ ڈالے، سب کو انہوں نے کہا یہ سب نئے مسئلے میں نہیں جانتا. امام ابو حنیفہ نے کہا پہلے سوال کا جواب یہ، دوسرے کا یہ، تیسرے کا یہ. امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں امام احمد کے، اور وہ حدیث سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور تیسرے کا یہ، چوتھے کا جواب یہ، پانچویں کا یہ، ساتویں، سات کا جواب ایک ساتھ میں دیتے چلے گئے. اب پھر اس کے بعد امام احمد کہتے ہیں یہ مسئلے تم نے کہاں سے نکالے، یہ کہاں سے تم نے یہ جوابات نکالے؟ فرمایا پہلے مسئلے کا جواب اس حدیث سے جو فلاں دن آپ نے مجھ کو سنائی، اور دوسرے مسئلے کا جواب اس حدیث سے جو اس طرح سے آپ نے سنائی، اور پھر تیسرے مسئلے کا جواب اس حدیث سے جو آپ نے اس طرح سنائی. تمام انہی کی سنائی ہوئی حدیثیں پیش کر ڈالی. اب اس کے بعد امام احمد کہتے ہیں کہ یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ وانت یا ابا حنیفہ اخذت بکلتر صحیحین حسن وافرن. اے ابو حنیفہ، تم فقیہوں کی شان بڑی نرالی ہے، تم ہو ڈاکٹر، ہم ہیں میڈیکل اسٹور والے، تم ہو ڈاکٹر، ہم میڈیکل اسٹور والے. اب تم لوگوں کو ہر دوا کا ہر عیب، ہر نقصان، ہر جزیہ محفوظ ہے، اور ہم لوگ نہیں جانتے کہ کس کو کون سی دوا دی جائے، کب دی جائے، اور کبھی دے دیا گیا تو الٹا ڈوز ہو جاتا. اس لیے ہم تو بس رہتے ہیں جیسے کہ ایک سلامت اللہ عطار کی دکان، حاجی رحمان عطار کی دکان، بس یہ ہماری شان ہے. فرماتے ہیں ابو حنیفہ تمہاری تو شان اور نرالی ہے کہ تم نے دونوں میدان میں بڑا کمال پایا، حدیث بھی بے مثال یاد رکھتے ہو، فقہ میں بھی بے مثال خیال رکھتے ہو. پھر کہتے ہیں ابو حنیفہ جو حدیث میں نے تم کو 2 سال میں سنائی تم ایک بیٹھک میں سب سنا گئے. ان مسئلوں کا استنباط کر کے تم سناتے چلے جا رہے ہو. اب ذرا آپ سوچیں کہ جو لوگ حدیث کے شاعر ہیں وہ مسئلہ نہ نکال سکے، اور جو شاگرد ہیں انہوں نے مسئلے استنباط کیے. یہی تو میرے آقا نے فرمایا تھا، یہی تو فرمایا تھا، اسی لیے حدیثوں کا پہنچانا ضروری تھا. تو حدیث کا حافظ ہونا کمال ہے، مگر حدیث کے معانی اور اسرار کا سمجھنا یہ عروج کمال ہے، یہ امام اعظم کو حاصل ہے. اور امام اعظم نے مسائل استنباط کرنے کی راہیں متعین کی. اب ان لوگوں نے کہا کیا متعین کی؟ کھلی کھلی حدیثوں کی مخالفت. میں نے کہا کیا مخالفت؟ کیا دیکھیے، یہ دیکھ لیجیے، گراہ خلفے امام منع کرتے ہیں، حرام، ناجائز، نماز گڑبڑ، پھر سے نماز پڑھو. اگر امام کے پیچھے تم نے قرآن کی تو نماز واجبی لے آتا، لو قرآن کی تم نے. ہم نے کہا تو کہ حدیث میں ہے، بخاری میں ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہ عبادہ ابن ثابت کہتے ہیں من لم یقرا بام القرآن لا صلاۃ لمن لم یقرا بام القرآن، یا یوں ہے کہ من لم یقرا بام القرآن فلا صلاۃ لہ، جو ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. میں نے کہا سورہ فاتحہ قرآن ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے؟
میں نے کہا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو، سنائی دے تو دونوں کام کرو، نہ سنائی دے تو چپ رہو، دونوں حکم ہیں. اب اللہ نے یہ حکم دیا کہیں کہ صاحب قرآن کا مطلب کچھ اور ہے. میں نے کہا تمہارے مطلب کے مطابق یا قرآن کے مطلب کے مطابق؟ قرآن میں کھلی بات کہی گئی ہے، قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، غور سے سنو اور چپ رہو، یہ فرمایا گیا. تو اب قرآن متواتر اور وہ حدیث خبر واحد، بولو طاقت کس میں زیادہ ہے؟ طاقت کس میں زیادہ ہے؟ قرآن کے ایک لفظ کا انکار کر کے آدمی کافر ہو جائے گا، مگر خبر واحد کے ایک لفظ کے انکار سے کوئی کافر نہیں ہوتا، فرق ہے دونوں میں. تو اب تو بولو، کہیں کہ مطلب وہی ہے. میں نے کہا مطلب وہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ تو سورہ فاتحہ کو قرآن نہیں مانتا، اگر قرآن مانتا ہے تو چپ رہ. کہنے لگے جناب ہم کو حدیث چاہیے. میں نے کہا کیا تم نے مسلم پڑھی؟ لو پہلے تمہیں ایک صحابی کا فتویٰ سنا دوں. مسلم شریف نے حضرت ابو ہریرہ نے حدیث سنائی، من صلی ولم یقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج 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 غیر تمام. جس نے نماز پڑھی سورہ فاتحہ نہ پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، تمام نہیں ہے. ایک آدمی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں ربما اکون یا ابا ہریرہ خلف الامام. اے ابو ہریرہ آپ نے یہ حدیث تو سنا دی، مگر بہت ایسا ہوتا ہے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، تب کیا کروں؟ سوال کرنے والے نے سوال ابو ہریرہ سے کیوں کیا؟ ابھی تو شاید اس زمانے میں امام ابو حنیفہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مگر سوال کیا کیوں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جانتے ہی تھے کہ صحابہ امام کے پیچھے نماز قرات کرنے سے منع کرتے ہیں. جبھی تو اس نے پوچھا ابو ہریرہ حدیث تو سنا دی، مگر میں امام کے پیچھے جب پڑھوں تب. انہوں نے کہا اقرا بہا یا فارسیو فی نفسک، اے فارسی دل دل میں پڑھا کر، سورہ فاتحہ دل دل میں پڑھا کر. بولیے صاحب اب زبان سے پڑھنا کہاں سے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں ارے فی نفسک کا معنی آہستہ پر. میں نے کہا کیا قراءت فی نفس آہستہ کے معنی میں آتا ہے؟ قراءت فی نفس کا معنی ہی ہے کہ زبان پر نہ آئے. اگر آہستہ کا لفظ ہوتا تو اقرا بہا خفیتا یہ ہوتا، اقرا بہا سرا اس کو چپکے چپکے پڑھو، آہستہ پڑھو یہ ہوتا. فی نفسک دل دل میں پڑھ، اس کا معنی یہ ہے کہ زبان سے نہ پڑھیں. یہ امام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ. اب آئیے ایک فقیہ جلیل صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری کی حدیث مسلم شریف سے سناؤں. رسول پاک نے فرمایا انما جعل الامام لیتم به فاذا کبر فکبروا واذا رکع فارکعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقالوا رب فقولوا ربنا لك الحمد. یہ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ جب امام اس لیے مقرر کیا گیا کہ تم اس کی پیروی کرو، ابتدا کرو. جب وہ تکبیر کہے تو اس کے بعد تکبیر کہو، جب وہ رکوع میں جائے تب رکوع میں جاؤ، جب وہ سر اٹھائیں تو اس کے بعد تم اٹھاؤ، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں تو تم ربنا ولک الحمد کہو. اسی میں یہ جملہ ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا، اور جب امام قرآن کرے تو چپ ہو جاؤ. میں نے کہا بولو، اب حدیث ہو گئی. کہنے لگے نہیں صاحب، بات سمجھ میں نہیں آتی.
میں نے کہا سمجھ میں آئے گی کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی سے تم سمجھ بیچ کے آئے ہو.
حق اور انصاف کی نگاہ تمہارے پاس نہیں آئے. حدیثوں کا معنی متعین کرو. کہنا ہے بخاری سے سنائیے. میں نے کہا بخاری سے سنائیے. اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو بخاری سے آمین بالجہر سناؤ. اگر ہمت ہے تو بخاری سے یہاں والا ہاتھ دکھائیے. اگر ہمت ہے تو بخاری شریف سے آپ کچھ اور مسئلے جو آپ کے ساتھ خاص ہیں وہ دکھائیے. ہم بخاری شریف اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ وہ بخاری نے لکھی ہے. بخاری نے بہت سی کتابیں لکھی. بخاری شریف اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اس میں رسول پاک کی صحیح حدیثیں ہیں. اگر رسول پاک کی صحیح حدیثیں بخاری کے پاس ملیں گی تب خود کو بھی ہم مانیں گے. یہ کیا انصاف ہے کہ حدیث مانتے ہو؟ کیوں مانتے ہو؟ رسول پاک کی ہے. تو اب رسول پاک کی حدیث بخاری والی بھی ہے، مسلم والی بھی ہے، نسائی والی بھی ہے، ترمذی والی بھی ہے، احمد ابن حنبل والی بھی ہے، ابن ماجہ قزوینی والی بھی ہے، اور اسی طرح موطا امام مالک والی بھی ہے، دارقطنی والی بھی ہے، دارمی والی بھی ہے، بیہقی والی بھی ہے، ابن زید والی بھی ہے، بہت سی ہیں. تو اب پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم وہ نہ پیش کریں؟
میں نے کہا کہ
نہیں، یہ حدیث تو ہے نا، ثابت کرنے لگے.
یہ تو یہاں ہاتھ باندھنے کے ثابت ہے.
میں نے کہا ثابت تو ہے. کہاں؟ بخاری میں دکھاؤ گے، مسلم میں دکھاؤ گے، نسائی میں دکھاؤ گے، ابن ماجہ میں دکھاؤ گے، ترمذی میں دکھاؤ گے، ابو داؤد میں دکھاؤ گے، بیہقی میں دکھاؤ گے، کہاں دکھاؤ گے؟ کہ صحیح ابن خزیمہ میں ہے. میں نے کہا اتنی پیچھے پہنچ گئے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے. یہاں باندھ. ابن عمر نے فرمایا کہ یہاں باندھنا سنت ہے. میں نے کہا ارے بے وقوف، ابن عمر نے فرمایا تھا، وہ عورتوں کو بتایا تھا کہ تمہارے لیے یہ سنت ہے. اور تمہارا صاف اعتراف دے رہے ہیں کہ عورتوں پر کے مسئلے پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت بے تاب. اس لیے کبھی کبھی مہینے میں کچھ نوازے بھی چھوڑ دیا کرو تاکہ پوری نقل بازی ہو جائے. اب چپ ہوئے. پھر مسئلہ خلاف خلف الامام، قرار خلف امام پر آئے کہ ثابت نہیں ہوتا. میں نے کہا ثابت نہیں ہوتا، ہمارے ائمہ نے تو تمہاری ریڑھ کی ہڈی توڑ کے رکھ دی. امام بدر الدین عینی رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی ہے، ذرا حاشیے کے ساتھ میں پیش کروں گا، اپنا حاشیہ لگا کر، تاکہ اس امام کی بات پوری تشریح کے ساتھ سامنے آئے. فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے دلیل ہونے میں اتنا کافی ہے کہ اس پر سب کا اتفاق اور اجماع ہے کہ اگر کوئی آدمی اس وقت صف میں پہنچا کہ امام رکوع میں جا چکا ہے تو وہ شخص تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد رکوع میں جائے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور اس کی وہ رکعت مل گئی، سورہ فاتحہ پڑھی نہیں اور مل گئی. اس لیے فرماتے ہیں امام بدر الدین عینی کہ اس طرح پر اجماع امت سے ثابت ہو گیا کہ امام کی قرآن مقتدی کے لیے کافی ہے. اور یہی تو رسول پاک نے فرمایا کہ من کان خلف الامام فقراءته فقراءة الامام قراءته، کہ جس شخص جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو تو امام کی قرآن اس کے لیے بھی ہو گئی. آج سے تقریباً 14 سال پہلے اپنی تقریر میں میں نے یہ مسئلہ بتایا کہ اس پر اتفاق ہے سارے علماء کا، شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی، سب متفق ہیں کہ رکوع میں کوئی آدمی پائے امام کو تو اس کی قرآن خلف الامام ثابت ہے، ہائی نہیں اور رکعت ہو جاتی ہے. جب یہ میں نے کہا تو ایک چھپر سائی وہاں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہم نہیں مانتے. میں نے کہا کیا نہیں مانتے؟ مولانا لوگوں نے رکعت تھا گیا، اس کی رکعت نہیں ہوئی، اسے الگ سے ایک رکعت پڑھنی ہوگی، چاہے وہ رکوع میں پاوے چاہے سجدے میں پاوے، ایک ہے مطلب. یہ اس نے کہا. میں نے کہا تمہاری دوا کر دوں؟ اب یہ میرا حاشیہ شروع ہوا. میں نے کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو تمہاری دوا کرنی ضروری ہے. اب لو پہلا آپریشن یہ. بخاری شریف میں حضرت ابو بکرہ حوادری سے روایت، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا میں نے کہ رسول پاک رکوع میں ہیں، تو کہتے ہیں کہ تو میں نے اپنی نماز شروع کر دی، سب کے پیچھے تکبیر کی اور رکوع میں گیا، اور پھر رکوع ہی میں اپنا پاؤں آگے بڑھا کے سب میں گھس گیا. رسول کریم سرور عالم نے جب نماز کا سلام پھیرا تو فرمایا اے ابو بکر تو نے سب کے پیچھے نماز کیوں شروع کی؟ پتہ چلا ایک رکعت وہاں دیا. ابھی ایک پہلا رکعت کہ رسول پاک نماز پڑھا رہے ہیں قبلے کی طرف رخ ہے، اور آخری سب کے پیچھے ایک آدمی نے نماز شروع کی ہے مگر نبی سے چھپا نہیں، میرے آقا نام لے کر کہہ رہے ہیں تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتے یا رسول اللہ آپ رکوع میں پہنچ گئے تھے، مجھے خطرہ ہوا کہ سب تک پہنچتے پہنچتے کہیں یہ رکعت نہ چھوٹ جائے، اس لیے میں نے وہیں پر اپنا رکوع کیا اور رکوع میں قدم بڑھا کے سب میں گھس گیا. رسول پاک فرماتے ہیں زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ رکعت کی محبت تیرے دل میں بڑھا دے مگر ایسا کام آئندہ مت کرنا. میرے آقا نے یہ نہ فرمایا کہ اب پھر سے نماز پر وہ رکعت تو سمجھتا تھا کہ پا گیا تیری ہوئی نہیں، ایک رکعت سے لنگڑی ہو گئی نماز لہذا پھر سے پر، یہ میرے آقا نے نہ کہا، بلکہ میرے آقا رکعت پانے پر یہ لفظ کہتے ہیں زادک اللہ حرصا، یہ ہمارے تیری محبت رکعتوں کے بارے میں اللہ اور بڑھا دے اور بڑھا دے، مگر سب کے پیچھے نماز شروع کرنے سے آئندہ پرہیز رکھنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ رکعت ملی کہ نہیں؟ میں نے کہا ابھی تم کو دماغ ہو، تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا. اب کھلی حدیث میں صحیح شریف سے سناؤں. میں نے کہا چلو. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول پاک نے فرمایا من ادرک الامام فی الرکعہ فقد ادرک رکعہ، جس نے امام کو رکوع میں پایا اس نے رکعت پا لی. میں کہا اب بول قرآن کب پڑے گا؟ حضور نے یہ بھی نہ فرمایا اے ابو بکرہ تو نے تو قرآن بھی نہیں کی، کیا تو رکوع میں قرآن کر رہا تھا؟ میں نے کہا او غیر مقلد اگر تو سمجھتا ہے یہ بات، میں نے یوں کہا سن لو، اگر یہ سمجھتا ہے کہ رکوع میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے تو یہ بھی حدیث کے خلاف. ترمذی شریف میں صحیح حدیث موجود ہے، سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قراءة القرآن فی الرکوع والسجود، رسول پاک نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا، ناجائز ہے کہ کوئی پڑھے. اب سمجھ میں آئے گا؟ بالکل. اب وہ بکلول کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی طرح بیٹھ گئے، اب کچھ سمجھ میں نہ آیا. بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن خلف امام کا ثبوت نفی کے معاملے میں، یعنی قرآن خلف امام نہیں ہے، جائز نہیں ہے امام کے پیچھے قرآن، قرآن سے ثبوت. جو آدمی قرآن پر ایمان رکھتا ہے اس کو ماننا پڑے گا، پھر اس کے بعد حدیث سے ثبوت، اعمال صحابہ سے ثبوت، یہاں تک کہ ایک حدیث ہے اگرچہ بعض محدثین نے اس کو ضعیف کہا مگر درست اتنے کثیر ہیں سے وہ حدیث حسن کے درجے میں ہو جاتی ہے. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق نے فرمایا یا لیتنی من قرا خلف الامام فیہ جمرت. اے کاش وہ آدمی جو امام کے پیچھے قراءت کرتا ہو اس کے منہ میں انگارا بھر جائے, آپ کے شولے بھڑک اٹھتے ہیں. بولو, یہ انہوں نے صحابہ کے محضر میں یہ فتویٰ دیا, کسی نے تو انکار کیا ہوتا. یہ لیجئے, پھر اس کے بعد رسول پاک کا فرمان ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا قرا الامام فانصتوا, امام قرات کرے تو چپ ہو جاؤ. پھر رسول پاک کا جابر ابن عبداللہ سے یہ بھی فرمان منقول, من کان خلف الامام فقراۃ الامام له قراۃ. پھر اس کے بعد تمام ائمہ کا اس بات کے اوپر اجماع کہ رکوع میں اگر کوئی پائے تو اس کو سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں ہے. دلیل ہے اس بات کی کہ جناب امام کے پیچھے قراءت اگر فرض ہوتی تو رکوع میں جاؤ کہ سجدے میں جاؤ, کہیں بھی امام کو پاؤ, ایک فرض چھوٹنے سے نماز نہیں ہوگی. جب فرض چھوٹ گیا تو نماز نہ ہوگی, اور سب نے مان لیا کہ فرض نہ چھوٹا, اس لیے ثابت ہو گیا کہ امام کے پیچھے قراءت کرنا فرض نہیں ہے. پھر اس کے بعد امام اعظم کا وہ مناظرہ بھی آپ کو یاد ہوگا, بہت سے لوگ بھیڑ لگا کر, خارجی لوگ جو اس زمانے کے غیر مقلد تھے, وہ لوگ آئے کہنے لگے ابو حنیفہ آپ سے ہمیں مناظرہ کرنا ہے, ہم سب آ گئے ہیں کہ آپ سے مناظرہ کریں گے. کہ کیا مناظرہ کرو گے, امام کے پیچھے قراءت کرنا اپنا جائز بتاتے ہیں, ہم لوگ فرض سمجھتے ہیں مناظرہ ہوگا. انہوں نے فرمایا یہ ہزاروں آدمی ایک ساتھ بولو گے میں کس کی سنوں گا, سب کیسے سنوں گا, ایک آدمی بولتا تو سننا آسان تھا, میں جواب دیتا, ایک ساتھ تم ہزاروں بولو گے, سب کیسے بنا کیا کرو گے مجھ سے اکیلے سے. ایسا کرو کہ تم اپنا ایک وکیل بنا دو کسی, وہ جو بولے وہ سب کی طرف سے ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تب انہوں نے کہا بالکل ٹھیک, کہا بنا دو. ان لوگوں نے اپنے میں جس کو سب سے زیادہ چرب زبان اور سب سے زیادہ زور آور علم دا سمجھا اس کو سپرد کر دیا کہ چلو تم ہی مناظر اعظم مناظرہ کرو. امام اعظم نے کہا کیا مناظرہ کرو گے, فیصلہ تو ہو گیا. کہا کیا فیصلہ ہوا, کہ فیصلہ وہی ہوا جو میں کہتا تھا. کہ کیا فیصلہ ہوا, میں سمجھ کے نہیں آیا. فرمایا تم سب کی جگہ یہ بولے تو تم سب کی طرف سے بولی ہو گئی, مصلیوں نے ایک امام کو اپنا امام اور وکیل بنا دیا, تم پر دو سب کا پڑھنا ہو گیا. فرمایا تم سب کی جگہ یہ بولے تو تم سب کی طرف سے بولی ہو گئی, مصلیوں نے ایک امام کو اپنا امام اور وکیل بنا دیا, تم پر دو سب کا پڑھنا ہو گیا. یہی تحقیق کے ذرا من کان خلف الامام فقراۃ الامام له قراۃ. سارے لوگ اپنا منہ لٹکا کے واپس چلے گئے. سمجھ گیا؟ اب اس زمانے میں کچھ لوگوں کو ایسا شوق پیدا ہو گیا ہے کہ خود بھی حدیث پر پڑھ کے مغانی نکالتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ایک زمانے سے ہم حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی کبھی کبھی گاڑی تھکتی ہے. تو اب ہمارا تو یہ اب یقین ہے کہ امام ابو حنیفہ کبھی غلط نہیں کر سکتے, اس لیے اب آپ نے مطالعے کی یہ تیز پڑھا دیتے ہیں, کھلی ہوئی بات سامنے آ جاتی ہے کہ واقعتاً یہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا یہ حدیث وہ ہے کہ جس کے اندر سکھ میں خفی تھا, یہ وہ حدیث ہے کہ جو تعارض کی وجہ سے ثابت قرار دے دی گئی ہے, یا وہ حدیث ہے جو حدیث کے اصول کلی کے خلاف ہے. یہ سب ثابت ہو جاتا ہے, یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی. میں نے بخاری شریف اور دوسری حدیث کی کتابوں میں حدیث مسرات پڑھی. مسرات والی حدیث پڑھنے کے بعد کہ اگر کسی آدمی نے بکری کے تھن میں دودھ چھوڑ دیا کہ اس کا تھن موٹا نظر آئے
تو خریدار گھپلے میں آ کر اس کو زیادہ دام پر خرید لے کہ بڑی دودھاری ہے یہ بکری، مگر گھر دوہا تو پہلے دن زیادہ نکلا، دوسرے دن بس تھوڑا تھوڑا تھا. اب رسول پاک فرماتے ہیں کہ مسرات جس نے خریدی وہ تین دن کے اندر واپس کر دے، اور اس کے ساتھ واپس کرے تو ایک سا کھجور واپس کرے، ایک میں یہ ایک سا جو واپس کرے. کئی طرح کی روایتیں، بہرحال حدیث ایک ہے، الفاظ مختلف ہیں. میں کہنے لگا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کچھ نہیں معاف، نہ واپس کرے گا نہ بکری واپس ہوگی، کچھ نہیں. میں نے کہا یا اللہ، امام ابو حنیفہ اس صریح حدیث کے خلاف کیوں عمل کر رہے ہیں؟ مطالعہ میں نے کرنا شروع کیا تو ابو داؤد شریف میں حدیث مل گئی جتنے سات قاعدے خود کلیہ بتایا گیا. الخراج بالثمان، رسول پاک نے فرمایا نفع وہی اٹھائے گا جو مال کا ضامن ہے. اب بکری خرید کے گھر لے گئے، تم اس کو کچھ کھلایا اور کچھ اس کا دودھ آپ نے پیا، دودھ آپ نے استعمال کیا، دودھ نفع میں ملا اس جانور سے. دودھ تو نہیں خریدا آپ نے بلکہ جانور خریدا، دودھ آپ نے انتفاع میں لیا. تو حدیث میں فرمایا جو شخص نفع کی چیز، جو شخص ضامن ہو مال کا، اس مال کے نفع کا مالک بھی وہی ہوگا، اس حدیث میں فرمایا گیا. تو اب بکری اگر اس خریدار کے گھر مر جاتی تو اب پوچھو سب لوگوں سے، یہ غیر مکلف بھی کہیں گے وہ اسی کے پیسے سے بنی، اسی کے پیسے سے بنی. تو اب اس حدیث میں تجھے فرمایا گیا، لہذا بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ حدیث ایک قضیہ شخصیہ ہے، جزیہ خاص ہے، کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی عادت تھا اور وہ قاعدہ کلیہ ہے، قاعدہ کلیہ کے مقابلے میں جزیہ نہیں مانا جاتا، جزیہ کا حکم متعدی نہیں ہوتا، آگے نہیں بڑھتا. اب اس کو یوں سمجھیں کہ قرآن مجید نے فرمایا اشہدو ذوی عدل منکم، دو عدالت والوں کو تم اپنا گواہ بناؤ، دو کو گواہ بناؤ. اور رسول پاک نے حدیث میں فرمایا اے خزائمہ ابن ثابت، تجھ اکیلے کی گواہی دو کے برابر، ایک کی گواہی دو کے برابر. اب ابو بکر کہیں کہ میں خزائمہ سے بہت بڑا مرتبے والا، حضرت عمر کہیں میں بہت مرتبے والا، حضرت علی کہیں میں بہت مرتبے والا، اور جناب ابو موسیٰ اشعری کہیں خزائمہ سے میرا درجہ بہت اونچا، حضرت سلمان فارسی کہیں میرا درجہ بہت اونچا، حضرت معاذ ابن جبل کہیں میرا درجہ بہت اونچا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہیں میرا درجہ ان سے بہت اونچا، لہذا ہماری بھی دو کے برابر ہوگی. چلے گا یہ؟ کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ حکم وہاں خزائمہ کے نام پر ہے، لہذا اب کسی اور کو نہیں دیا جائے گا، حکم وہ رہے گا قانون کے طور پر. یہ رہے گا ایک استثنائی حکم، رسول پاک نے کسی کو خاص حکم دے دیا. بہرحال اب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسائل کو دیکھتا رہا تو اس طرح سمجھتا رہا کہ ان کے مسائل کا کتاب اللہ سے ذرہ برابر کہیں تک ٹکراتے ہیں اور نہ سنت رسول اللہ سے. یہ لوگ قرآن کا نام ہی نہیں لیتے، صرف حدیث 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 چلاتے ہیں، اور حالانکہ فضیلت تفقہ کے اندر ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی فقہ کے ذریعے سے لوگوں کو فقہ حاصل کرنے کے طریقے بتائے، اور حدیث میں یہی مضمون بتایا گیا کہ فقہ جس کو ملتی ہے اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ بہت بڑی بلائی دیتا ہے. اب آگے بھائی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رائے پر عمل کرتے ہیں، ہم لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں. میں کہا کیا حدیث پر عمل کرتے ہو؟ حدیث سمجھ نہیں سکتے اور حدیث کو تم پڑھ نہیں سکتے، حدیث کا معنی سمجھ نہیں سکتے، کیا تم کرو؟ اسی لیے مئو کے ایک ساتھ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ لوگ ہمیں بھابھی کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. میں نے کہا کہ مستحق ہیں آپ، بھائی ہم لوگ پہلے حدیث ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، آپ لوگ غیر مقلد کہتے ہیں. میں نے کہا مقلد ہو کہ نہیں؟ کہ نہیں مقلد نہیں. تو میں نے کہا مقلد نہ ہونے کا مطلب ہی تو غیر مقلد. تم خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ میں غیر مقلد ہوں، اور میں کہہ دوں تو گالی ہو جاتی ہے، عجیب بات ہے. میں نے کہا سنو، تم اہل حدیث کہتے ہو یہ بھی جھوٹ، اور تم غیر مقلد ہو یہ بھی جھوٹ. حقیقت میں تم مقلد ہو. کہہ کے نہیں کہا ہم مقلد نہیں ہیں. میں نے کہا تب زیادہ نہیں، 500 حدیث سناؤ ابھی مجھ کو، 500 حدیث سناؤ اور حوالہ دے کر سناؤ کس کس کتاب میں. تم سے سند نہیں مانتا میں. کہ بھائی یہ تو مولانا لوگ جانے. میں نے کہا جب تم کو حدیث یاد نہیں ہے 500، تو ہزاروں ہزار مسئلے کی حدیثیں کیا یاد کرو گے، کیا یاد کرو گے؟ اب تم بتاؤ کہ کہاں سے تم کو یہ مسئلے ملے؟ تو مولانا صاحب نے بتایا تھا. تو میں نے کہا مولانا کے مقلد ہوئے تم؟ کہ مولانا نے حدیث سے نکال کے بتایا. میں نے کہا یہ کیسے تم نے سمجھا کہ انہوں نے حدیث سے نکالا کہ خبیث سے نکالا؟ تمہیں پتا کیسے چلا کہ وہ کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا جھٹا نمبر ایک، وہ غلط بول رہا ہے، وہ حدیث سے نکال کے نہیں بتاتا، وہ بتا رہا ہے بس، وہ بتا رہا ہے. وہ تو یہاں تک اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اپنی کتاب میں یہ لکھ رہا ہے کہ اگر کوئی ہندو جانور ذبح کرے اللہ کا نام بسم اللہ پڑھ کر تو اس کا کھانا بلا کر حرام جائز ہے. کہنے ہمارے مولوی صاحب نے یہ لکھا. میں نے کہا کہ ارے میاں جی نذیر حسین کو نہیں جانتے؟ جو اسماعیل بریلوی کے ساتھی تھے میاں جی نذیر حسین کو نہیں جانتے؟ انہوں نے اپنے فتاوی نذیریہ میں لکھا کہ اگر کوئی ہندو بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرے تو اس کا کھانا جائز ہے. اور پھر اتنی پر بس نہیں کیا، اگر ہندو نے جانور کاٹا اور بتوں کا نام نہیں لیا تو اس کا بھی کھانا جائز ہے. سمجھ گیا؟ اب ذرا آپ سوچو. میں نے کہا یہ حدیث میں نکالو گے؟ اگر مائی کا لال ہو تو بتاؤ. میں نے کہا لاؤ ایک مسئلہ اور پوچھتا ہوں جو بڑے بڑے علماء متعین ہو گئے، ذرا تم کو بھی ورکہ حیرت میں ڈال دو. چلو، ایک عورت حمل سے تھی، پیدائش کا وقت ہو گیا اور عین پیدائش کے وقت اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، بچہ پیٹ میں تڑپ رہا ہے، اتار چڑھاؤ سے سمجھ میں آ رہا ہے اور ماں زندہ نہیں ہے. پیٹ پھاڑ کے بچے کو نکالیں یا بچے کو بھی اسی قبر ہی میں رہنے دیں کہ وہ بھی وفات پا جائے اپنی ماں کے ساتھ؟ کیا کریں؟ میں نے کہا اگر پیٹ پھاڑیں گے تو حدیث سناؤ، اور اگر بچے کو پیٹ میں رہنے دیں بھائی مر جائے تو اس کی بھی حدیث سناؤ، کیا کریں؟ آئے بائیں شائیں کرنے لگے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا ان کو. میں نے کہا کہ تم اپنے مولوی صاحب سے پوچھو گے یہ مسئلہ؟ کہاں پوچھوں گا. میں نے کہا تو پوچھ کے مجھے بتاؤ، کہاں بتاؤں گا؟ تب میں نے کہا تب تو اپنے مولوی کے مقلد ہوں. تب اپنے مولوی کے مقلد ہو گئے. ہم بھی مقلد، تم بھی مقلد، مگر فرق یہ ہے کہ ہم مقلد دنیا کے سب سے بڑے عالم امام العلماء کے، تم مقلد امام الجہلاء کے. ہم مقلد سب سے بڑے پرہیزگار کے، تم مقلد ایک چکن باز کے. ہم مقلد رائے خدا کی سخاوت کا پالا پاٹنے والے کے، تم مقلد لوگوں کا مال کھسوٹنے والے کے. فرق یہ ہے. میں نے کیوں کہا؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم نے ہمارے بزرگوں نے کہا من لم یکن لکن امام فامام الشیطان، جس کا کوئی امام نہ ہو تو وہ بھی امام کا نہیں ہے، شیطان اس کا امام ہے. دنیا میں کوئی بھی امام کا نہیں ہے، اچھے امام والا یا شیطان کو امام بنانے والا، دونوں طرح کے. ہاں امام ابو حنیفہ کے مقلد. اللہ کا شکر ہے کہ رسول پاک دین حدیث لے کر آئے اور ابو حنیفہ سے غیر حدیث سنا کر گئے. اسی لیے ہم حنفی ہیں، اور یہی قرآن میں تھا ان تبع ملۃ ابراہیم حنیفہ. اب آئے یہ لوگ عجیب و غریب قسم کے ہیں، روز نئے نئے مسئلے نکالتے ہیں اور ان مسئلوں کی جان ہے۔ ہمارے زمانے طالب علمی میں ایک مرتبہ پورا صوفی میں جلسہ ہو رہا تھا وہاں کے مدرسے کے سامنے، اس وقت جو آج سے 10 سال پہلے وہاں شیخ الحدیث تھے اس وقت بھی وہی تھے، جو ایک صاحب ان کے تعارف میں کہنے لگے ہمارے یہ حال وہ حال ہے کہ اتنی حدیثیں یاد، اتنے مسئلے یاد، اتنا یہ اور وہ، اور ہر مسئلے کو دلیل سے بتاتے ہیں، حدیث سے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور پھر یہ شان ہے کہ ابھی ہمارے حضرت کی خدمت میں ایک استفتا آیا کہ کھڑاؤ پہننا جائز ہوتی نہیں، لکڑی کی چپل ایک ہوتی تھی، آج کل کے جوان لوگ نہیں جانیں گے مگر بوڑھے لوگ جانتے ہیں، لکڑی کی ایک چپل ہوتی تھی، بیلٹ اس کے اوپر چمڑے یا کپڑے کا لگا دیتے تھے بس وہی، تو کھڑاؤ اس کا نام تھا، کھڑاؤ پہننا جائے گا کہ نہ جائے۔ تو ہمارے حضرت نے جواب لکھا، ہمارے مدرسے میں 10 سال آ کے پڑھو تو اس کا جواب تمہیں ملے گا، یعنی کھڑاؤ پہننے کے چائے دھونے کا مسئلہ 10 سال میں حل ہوگا۔ تاریخ میں یہ بیان کر رہی ہے، یا لکڑی سے بھی زیادہ سخت ہے ان کے یہاں کا مسئلہ، سلی کی لکڑی سے بنی کھڑاؤ اور لوہے سے بنا ان کا، بلکہ جو ہر ایک اولاد سے بنا ان کا مسئلہ کہ 10 سال میں جا کے نرم ہوگا، اتنا مشکل مسئلہ۔ جو یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ اس مسئلے کا جواب کسی حدیث میں نہیں ملے گا، کسی حدیث میں نہ ملے گا۔ اب اگر کہیں کہ جائز ہے تو حدیث پڑھ کے سناؤ، ناجائز ہے تو حدیث پڑھ کے سناؤ، لکڑی کا پہننا جائے گا کوئی حدیث ہے؟ لکڑی کا پہننا نہ جائے گا کوئی حدیث ہے؟ نہیں، تو اب کہاں دلا ہے؟ اس لیے تو چل ہمارے میں ہو تاکہ تم پکے سے حدیث بن جاؤ، تو اب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ جس چیز کی ضرورت پڑے کرتے جاؤ، حدیث مت کھوجو، جو ضرورت پڑے کرتے جاؤ، حدیث کے فکر میں نہ پڑو، یہ اہل حدیث ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اس لیے جناب والا کتاب لکھ کر کے کہ آدان میں ترجیح ایسا ہو اور عمل کریں گے تو ترجیح کی آدان کیا، اس لیے کہ اگر آدان میں یہ ترجیح داخل کریں تو صاف پہچان لیے جائیں گے سنی کی آدان الگ، شیعہ کی آدان الگ، غیر مقلد کی آدان الگ۔ اس لیے یہ لوگ اپنی آدان اب کھپلا دینے کے لیے ہماری آدان میں ملا دیتے ہیں، ہماری آدان کی جیسی آدان۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ زندگی بھر ہم لوگ حدیثوں پر عمل کرتے رہے، قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے رہے، مگر نہ اہل قرآن ہوئے اور نہ اہل حدیث ہوئے، اور انہوں نے 5 مسئلے پر عمل کر لیا۔ کیا؟ یہاں ہاتھ باندھ لیا، مثل زنان زنانی نماز کے، یہاں ہاتھ باندھ لیا، 5 جہار کے کھڑے ہو گئے جیسے معلوم ہوتا جی کہیں کھیلیں گے یا حدود ہو۔ تیسرے امام کے پیچھے آپ نے قرآن کر دی، ادھر امام صاحب الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ بھی کر رہا، ادھر یہ بھی چل رہا، کیا تھے کیا آمین؟ تو امام صاحب آپ نے زور سے آمین کہا تو آپ کی آواز تھی، ذرا ہم لوگوں کی بھی آواز کا مقابلہ کر، ہماری آواز کا بھی مقابلہ کر لیجیے۔ ہم لوگ جب بخاری شریف پڑھتے تھے تو حضور حافظ ملت اس حدیث پر پہنچے کہ اذا قرأ الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقوله فمن وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ حدیث جب پڑھی کہ جس کا معنی یہ کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ جب تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھو تب آمین کہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام پڑھے گا تم نہیں پڑھو گے، تم بھی پڑھے تو بھی جو فرماتے ہیں، اس لیے کہ ملائکہ بھی آمین کہتا جس کا آمین ملائکہ کے آمین کے مطابق ہو جائے اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا, حضرت فرمانے لگے کہ اس حدیث میں مغفرت کے لیے شرط لگا دی گئی ہے کہ آمین ملائکہ کے آمین کے مطابق ہو. تو تم لوگ بتاؤ اور لوگوں سے پوچھو کہ ملائکہ کا آمین کس نے سنا ہے. اگر سنا ہے تو تم بھی سنا کے کہو, اور نہیں سنا ہے تو ملائکہ کے آمین کے مطابق آمین کہو تاکہ تمہارے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو. مگر اللہ جی سے قسم کھائی ہے ہم گناہ معاف نہیں ہونے دیں گے. طیب شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد المعدل جود والکرم والی و صادی بارک وسلم. حدیث شریف میں بلا شبہ دونوں چیز کا ذکر ہے اور دونوں طرح کی حدیث ہیں ہم موجود, مگر آمین بالجار والی حدیث ضعیف ہے اور کسی طور پر اس کو قوت دے دی جائے تو آمین بکتے والے کے مقابلے میں اس کو قوت نہیں ملتی. صرف ایک حدیث ثابت ہے, ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو تم لوگوں نے ایک کام وہ چھوڑ دیا ہے جو حضور کے زمانے میں ہم لوگ کرتے تھے. تو یہ وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہم حنفی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کیا؟ امام حضرت ابو ہریرہ, اس زمانے میں تو امام ابو حنیفہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تابعین کو کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے تابعین کو حدیث سنا رہے ہیں, اے لوگو تم نے ایک وہ کام چھوڑ دیا جب جو کام ہم لوگ حضور کے زمانے میں کرتے تھے کہ جب حضور پڑھتے بلد دالین تو ہم لوگ آمین کہتے حتا یا تجل مسجد, یہاں تک کہ مسجد گونج جاتی تھی. تم نے چھوڑ دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ابو ہریرہ سے لوگوں نے حدیث تو سن لی مگر عمل نہیں کیا. اس لیے کہ ابو ہریرہ پہلے کی حدیث تمہیں یاد ہے پاک میں, جب رسول پاک نے آمین آہستہ کہنا شروع کیا وہ حدیث کیوں نہیں سناتے؟ پھر آؤ بخاری شریف کا ذکر ہے قال حداہ آمین دعاہ ہے نا بخاری شریف میں. ادھر ہاں بخاری شریف میں سے حتا نے فرمایا کہ آمین دعا ہے, سمجھ گئے؟ اب آئیے قرآن شریف میں کیا ہے, وہ تو رب کا بابا اللہ ہو گیا, اپنے رب سے دعا کرو گر گرا کر آہستہ, بلند آباد سے نہیں آہستہ دعا کرو. اب دونوں کو ملاؤ شکل اول کی ضرب اول سے نتیجہ نکالو. آمین دعا ہے, قرآن کہتا ہے دعا آہستہ ہے تو آمین, نتیجہ کیا نکلا؟ آمین آہستہ, بس یہ نکلا ہے نتیجہ. اب اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ پھر ذرا بخاری شریف کیا جی میرے آقا سرور کائنات فرماتے ہیں اذا قرأ الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإن الامام یقولہ. جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تم آمین کہو, اس لیے کہ امام بھی آمین کہتا ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی کہ اس لیے کہ امام بھی آمین کہتا ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اس لیے کہ امام کا آمین لوگ سنتے ہوتے تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی, نہیں سنتے ہیں اس لیے حضور نے فرمایا کہ امام جب بلند آمین پڑے تو تم آمین کہو, اس لیے کہ امام بھی آمین کہہ رہا ہے. بخاری میں یہ حدیث موجود, مگر بخاری میں آمین زور سے پڑھنے کی کوئی حدیث نہیں موجود, کوئی حدیث موجود نہیں. اس لیے اب ہمارا مذہب اور پختہ ہے, اور پھر یہ حدیث لے لو حضرت قتادہ اس نے صحابہ سدوسی کی حدیث جو انہوں نے ایک صحابی سے روایت کی. اس طرح پر کہ حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بتائی برا ابن عاجب نے کہا کہ مجھے تو ایک سکوت یاد ہے. انہوں نے کہا کہ فقط تو اس کو لکھا نہیں. سمرا ابن عاجب نے کہا سمرا ابن جندب نے کہا کہ مجھے دو خطے یاد ہیں, تو ہم نے ابو درداء کو لکھا. ابو درداء نے جواب لکھ کر بھیجا ان حفظہ سمرا, تو سمرا نے یاد رکھا ہے کہ حضور دو سکوت کرتے تھے. دو سکوت کون تھے؟ اس کو فرمایا کب آدھا سے میں پوچھا وہ دو جگہ سکوت کی کون؟ انہوں نے کہا کہ پہلا سکوت ادا کب برا جب تقبیر تحریمہ باندھتے، دوسرا سکوت ادا فرغ ادا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب ولا الضالین پڑھتے تو آپ خاموش ہوتے. اب مجھے بتاؤ کہ اگر زور سے آمین کہتے تو سکوت کہاں ہوتا؟ سب کا ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ حضور آمین آہستہ کہتے ہیں، مگر ان لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے. ایک حدیث پاگے 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 پاگے، اب اس کے تمام متعلقات نصیب و فراز آس خاص مطلق مقیت معلق غیر معلق مقدم مؤخر یہ سب ناسخ منسوخ یہ سب تو دیکھنا پڑے گا. یہ اس سب کی توفیق سے وہ لوگ آزاد ہیں، سمجھے؟ اب ایک مسئلہ یہ بھی نکالا انہوں نے کہ یار زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ آدمی غصے میں کھٹ 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 فائرنگ شروع کر دیتا، اس لیے بہت مہر دینا پڑا ہے جلدی سے بیوی نکل نہ جائے، سمجھا؟ اس لیے اب ان لوگوں نے مسئلہ نکالا، آدمی ایک تو ہے جتنی بھی طلاق دے دے طلاق نہیں پڑے گی. کیوں نہیں پڑے گی؟ اس لیے کہ تین طلاق ایک ساتھ دینا بدعت ناجائز ہے، تو ناجائز کرنے سے ناجائز نہیں ہوگا. میں کب بڑے بے وقوف ہو، اب شراب حرام ہے کوئی پیے گا تو پیٹ میں نہیں جائے گی؟ یہ کیسی بات کرتے ہو؟ حرام ہے تو پیو تو نہیں کھلائی، یہ کوئی بات نہیں، جو پیے گا تو کھلا جائے گی، پیٹ میں پہنچ جائے گی. تو اب تین طلاق دینا ایک ساتھ ناجائز ہے، ہوا کرے، مگر جو دینا تو پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ کہتے نہیں پڑے گی. کیوں نہیں پڑے گی؟ میں نے کہا بخاری شریف میں آنی چاہیے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو حیض کے زمانے میں طلاق دی تھی، رسول پاک کو خبر ملی، چہرہ سرخ ہو گیا، خطرناک ہو گئے، فرمایا مر ابن عمر مر عبداللہ علی ارجعہا، حکم دو اے عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو کہ وہ اپنی بیوی کو رجعت کرے، واپس لے. کیوں؟ اس لیے کہ طلاق حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دینا حرام ہے، ناجائز. تو بیوی کی حالت میں ہے طلاق دی تو رسول پاک نے یہ حکم کیا دیا؟ چہرہ سرخ کیا ہوا؟ سرخ ہونے کا مطلب ہے کہ کام ہو گیا، اس لیے سرخی آئی، اس لیے ختم ہوا. کہ اگر کسی پر ہاتھ نے ہاتھ چلایا چوٹ نہیں لگی تو پھر چوٹ جب نہیں لگی تو پھر اس کے اوپر زیادہ لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوگا. اگر طلاق لگ گئی ہے جبھی تو میرے یہاں کا ناراض ہوئے، ورنہ کیوں ناراض ہوتے؟ دو تین بات یہ کہ حضور نے کیوں فرمایا کہ اے عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دے دو کہ رجعت کرے، رجعت تب ہوگی جب طلاق پڑے گی، تب ایک طلاق دینے کے بعد بیوی کو واپس لو، تب واپس آئے گی، چھوڑ دو گے نکل جائے گی. عزت پوری ہوئی نکل گئی، اس لیے میرے ہاتھ نے حکم دیا واپس لو، طلاق پڑی ہے جبھی تو واپس لو. اب پھر سنو تیسری بات، حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ لفظ بخاری شریف میں ہے، ان سے کسی نے پوچھا کیا رسول پاک نے اس طلاق کو آپ کی دی ہوئی اس طلاق کو شمار کیا گنتی میں لائے؟ بابا فرماتے ہیں کیا سمجھتے ہو، اگر اس نے ہمیں حماقت کرے تو حماقت نہیں ہوگی؟ وہی ہوا مجھ سے، یعنی میں نے حماقت کی، رسول پاک نے مجھے میری حماقت کا حکم دے دیا کہ طلاق پڑھ دو. اب یہی تو بخاری میں ہے موجود، مگر ان کو شوق ہے کہ طلاق دیتے جاؤ دیتے جاؤ، ہاں بیوی بنا کے رکھے رہو رکھے رہو. اب یہ طلاق نہیں ہوئی مذاق ہوا. کہتے ہیں جناب خدری شریف میں حدیث ہے ابو صحابہ کی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ابو بکر اور کے زمانے میں اور حضرت عمر کے خلافت کے ابتدائی دو سال تک یہ حکم تھا کہ تین طلاق ایک ہی جایا کرتی تھی، لیکن عمر نے فرمایا کہ سن لو طلاق متانت اور سنجیدگی سے دینے کی چیز تھی، لیکن تم لوگوں نے اجلت پسندی شروع کر دی ہے، جو اجلت پسندی کرے گا ہم نافذ کر دیں گے، لہذا تینوں طلاقیں دے دی گئی. تو اب کہتے ہیں دیکھو رسول پاک کے زمانے میں تین تھی، تین بھی ایک تھی، ابو بکر کے زمانے میں تین ایک تھی، حضرت عمر کے ابتدائی دو سال میں تین ایک تھی، مگر حضرت عمر نے بدل دیا تو عمر کی بات مانی جائے گی کہ رسول اللہ کی بات؟ حضرت عمر شریعت لے کے نہیں آئے، رسول پاک لے کر آئے. ہم کہتے ہیں بے وقوف، حدیث سمجھنے کا شعور چاہیے. یہی حدیث حضرت ایوب سفیانی نے جب ابو سرباب سے روایت کی تو اس کے الفاظ ابو داؤد میں جو الفاظ ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کے استعمال میں کبھی نہ آئی غیر مقبولہ، اس عورت کی طرح رسول پاک کے زمانے میں ایک مانی جاتی، ابو بکر کے زمانے میں بھی ایک، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی ایک، لیکن بعد میں اس کو تین مانا گیا جب لوگوں نے اجلت کر دی. کیا مطلب؟ جو عورت غیر مقبولہ ہے اس کو طلاق دی، طلاق طلاق طلاق، پہلی طلاق پر گئی وہ پایا ہو گئی، اب اس کی عزت بھی نہیں ہے کہ دوسری پڑ سکے، تو دوسرا لفظ طلاق بیکار گیا، تیسرا لفظ طلاق بیکار گیا. لیکن اس کے بعد لوگوں نے اجلت ختم کی کہ آپ کہیں یوں نہیں کہیں گے کہ طلاق طلاق طلاق، تجھے تین طلاق. اب یہاں پر اجلت یہ ہوئی کہ تین ترتیب وار نہیں بلکہ تینوں ایک نالی میں رکھ کے ٹھانچ مولا تھا، تین طلاق. تو اب تین طلاق، اب یہ تین طلاق یہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے ایجاد کیا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں اسی طرح ہوتا تھا کہ لوگ طلاق 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 اس طرح دیتے تھے، تو ایک ہی پڑتی تھی، کیونکہ قرآن کا بھی یہی حکم ہے کہ ایک پڑے گی. کہ جو اس لیے کہ جو غیر مقبولہ ہے اس کا یہی حکم ہے، جو عزت جس کی عزت ہے اس کی طلاق میں گنتی ہے، اور جس کی کوئی عزت نہیں اس کی گنتی نہیں ہے، جو ایک ساتھ جو پڑی وہی پڑی، بس تو تین پڑے گی. ہم کہتے ہیں کہ تین طلاق ہیں، غلط نہیں پڑے. میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، رکانہ ابن یزید قریشی کی یہ حدیث بسند صحیح امام ترمذی نے، ابو داؤد نے، اور مختلف طرق سے جمع کرنے کے بعد اس کی تصحیح کرتے ہوئے بیان کیا امام احمد ابن حنبل نے، رکانہ ابن یزید نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھی تو حضرت رسول پاک نے تینوں کو نافذ کر دیا. یہ اور تمام صحابہ کا اجماع، عبداللہ ابن عباس کا، عبداللہ ابن مسعود کا، اور دوسرے بہت سے صحابہ کا، یہ سب کا جواب ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہ اگر تین طلاقیں ایک دوہر میں دی گئیں تو ناجائز کام ہوا مگر پڑ گئی. تو یہ پڑیں گی جبھی تو ہوگا. اب مجھے بتاؤ کہ ناجائز ہونے سے وہ چیز وجود میں نہیں آئے گی. تو اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے میں کھانا کھانا جائز ہے؟ نماز کے بیچ میں کھانا جائز ہے؟ پانی پینا جائز ہے؟ لوگوں سے بات چیت کرنا جائز ہے؟ ناجائز حرام ہے. لیکن کوئی آدمی پانی پی لے، کھانا کھا لے تو نماز اس کی ٹوٹے گی کہ نہیں؟ کوئی یہ کہے جناب والا کہ حرام کام کرنے سے نماز پر کیا اثر پڑے گا، اس نے غلط کام کیا تو غلط کام اس کا ہوا، اب اس کا اثر نہیں پڑے گا نماز پہ، یہ کوئی کہے تو غلط کہتا ہے. تین طلاقیں اگر ایک ساتھ کسی نے دی تو اس ناجائز کام کرنے سے اس کا نکاح کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ وہ ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ نکاح طلاق ہی سے تو ٹوٹتا ہے. طلاق اور نکاح میں مباینت ہے، مناسبت ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. مگر ان لوگوں نے بڑی بڑی صحیح حدیثوں پر جرا کی، ایسے ایسے راویوں کو ان لوگوں نے ایک کتاب تین طلاق والی موٹی کر کے لکھ دی ہے، اور بالکل بوگس قسم کی باتیں کی ہیں. ایسے ایسے راویوں کو ضعیف کیا جو بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، ان کو بھی ضعیف کر گئے اس نے، صرف اس نشے میں کہ کسی صورت سے تین نہیں 303 طلاقوں کو بھی ایک ہی بنا لے. وہ کیا؟ اس لیے کہ چاہتے ہی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ انگریزوں کے پیریڈ سے اس بات کی خواہش کرتی ہے کہ مسلمانوں کی بیویوں پر طلاق دینے سے طلاق نہ پڑے، تاکہ عورتوں کا نفقہ عزت کے بعد بھی جاری رہے. اسی لیے مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی گئی. اب اس وقت ناکامی ہوئی تو پھر گورنمنٹ نے نام کے مسلم لمبی داڑھی والے کچھ لوگوں کو خریدا اور یہ مسئلہ اٹھایا، کتابیں لکھو، اخبارات میں مضامین شائع کرو، تین طلاق دینے سے نہیں پڑتی، تین طلاق دینے سے ایک پڑتی ہے. میں نے کہا تین طلاق دینے سے کیوں ایک پڑے گی؟ جو ناجائز ہے تینوں کی تینوں ایک ساتھ، تو تینوں ہی ناجائز ہیں. یہ کہاں سے نکلا کہ ایک پوچھنے سے جائز ہو گئی، دو ناجائز ہو گئی؟ یہ کہاں سے نکلا تین طلاق ایک ساتھ دینا ناجائز، تو تینوں کی تینوں ناجائز، اس لیے ایک دینا پڑے. تو گورنمنٹ نے کہا کہ چلو یار، جو کچھ بھی ہو تھوڑا سا تو گرگے مل گئے ہیں، اتنے ہی مسئلے پر ان سے کتابیں لکھواؤ. بڑی بڑی رقم ملی ہیں ان گرگوں کو اس کام کے لیے کہ دین میں تعریف کرنے کا رابطہ کیسے بنا. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے. اب اخیر میں ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ہاں ایک بنا ہوا منصوبہ ہے، جس حدیث کو یہ لوگ پسند کر لیتے ہیں اس پر عمل کریں گے، اگرچہ اس سے زیادہ قوی، اس سے زیادہ ٹھوس، اس سے زیادہ اسی پر یہ لوگ چلیں گے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ ایسی بہت سی مثالیں ان کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ انہوں نے حدیثوں میں اس طرح کی کھلی ہوئی تعریفیں کی۔ رفع دین کا بھی مطلب اسی طریقے کا ہے، آمین بالجار کا مطلب بھی اسی طرح کا، مگر یہ رہیں گے اہل حدیث، رہیں گے اہل حدیث۔ حدیث سمجھتے نہیں ہیں اور پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ حالت کہ حضرت صدر الشریعہ علی رحمہ کے پرانے شاگردوں میں ایک تھے حضرت مولانا مفتی عجیق الرحمان صاحب علی رحمہ، تلسی پور گونڈا کے رہنے والے۔ ان کے ارد گرد بہت سے یہ لوگ امین ہے رہتے تھے، اور آئے دن ان لوگوں سے ان کی چلتی رہتی تھی۔ ایک روز میلاد پڑھنے کے لیے حضرت مولانا مفتی عجیق الرحمان صاحب جھنڈا نگر نیپال کی طرف جانے لگے۔ راستے میں کھلیان تھا، گیہوں کا کھلیان لگا تھا، اسی کی آڑ میں ایک آدمی کھڑا ہوا کچھ کر رہا تھا، ایسے ہاتھ یہاں بندھا ہوا اور یوں جھوم رہا تھا، خوب جھوم رہا ہے۔ انہوں نے کہا، یا اللہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی تپت سے آ کر رہا ہے یا کوئی خاص قسم کی ایکسرسائز ہے؟ پھر اس کے بعد جھک گیا اور جھک کر کے بھی یوں اب وہ ایسے جیسے معلوم ہوتا ہے کسی بھیڑ کو خواہش ہو گئی اور اسی طرح سے یہ جھوم رہا، پھر سجدے میں گیا تو اپنی دم ہلا رہا ہے۔ اچھا کیفیت اس کی، یہ آپ کھڑے رہے کہ آخر کر کیا رہا ہے یہ۔ بعد میں آخر میں اس نے سلام پھیرا، السلام علیکم، سلام کیا۔ مولانا قریب گئے، کہیں کیا کر رہے تھے تم؟ کہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کہ ابھی یہ نماز کیا پڑھ رہا تھا معلوم ہو رہا تھا؟ تو کوئی ڈانس کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ ڈسکو ڈانس چلا رہا تھا، یہ کیا تھا؟ کہا ایسی بات مت بولیے، یہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہل کے نماز پڑھتے تھے، ہل کے نماز پڑھتے تھے۔ کہ یہ بات کرتا ہے، حدیث کی بہت کتابیں پڑھی میں نے، کہیں بخاری میں؟ کہیں بخاری میں؟ ارے بخاری شریف کتنی مرتبہ میں نے پڑھی پڑھائی مگر مجھے نہیں ملی۔ ہاں میرے پاس کتاب ہے۔ کون سی کتاب؟ میں کہ بلوغ المرام ہے، اس میں بخاری کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ کہ لا دیکھوں تو میں بھی، لا۔ تو گئے دوڑ کر کے جا کے اپنے گھر میں سے ایک اتنی بڑی پتلی سی کتاب لے کر کے آیا، بلوغ المرام۔ ایک کالم میں عربی میں عبارت تھی، ایک کالم میں اردو میں ترجمہ تھا، پرانے زمانے کی رائٹنگ تھی، لکھا ہوا تھا الحرجن قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن اخف الناس صلاة فی تمام، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ ہلکی مختصر نماز پڑھا کرتے تھے مگر مکمل پڑھا کرتے تھے۔ اردو میں ترجمہ لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے ہلکی نماز پڑھتے تھے۔ کہاں لکھا ہے؟ کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہ ابے یہ ہلکے نہیں ہے، ہلکی ہے، ہلکی پڑھتے تھے۔ ابو کہتا ہل کے پڑھتے تھے۔ اب اتنے بڑے بڑے اہل حدیث ہیں جو کیا ترجمہ نہیں پڑھ پاتے تو حدیث کیا پڑھ پائیں گے؟ گر ہمی مکتب و حمیم اللہ کار دفنا تمام خواہد شد۔ یہ حدیث کا لوگوں کا گروپ ہے۔ اب اسی وجہ سے ایک مرتبہ میں نے چیلنج کیا تھا بمبئی کے کالا پانی میں، کچھ آج سے 12-13 یا 14 سال پہلے، سن 81 میں، وہاں کے کالا پانی کے قیدیوں نے ہنگامہ کر دیا۔ اب وہ رفع یدین امیر بلجاہ ہے، یہ ٹانگ چہارو اور یہ کرو وہ کرو، جس کا ہنگامہ کرنے لگے تو وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اتفاق سے آ گئے ہیں، ذرا سا ان کی خبرگیری کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک، خبرگیری کے لیے میں تیار ہوں، جلسہ رکھو، ذرا زور شور کا اعلان کرو۔ خوب مجمع ہوا، ہم نے کہا آپ کالا پانی والوں کو سزا دینے آیا، ہاں، اور جس کو کالا پانی کی سزا ملی ہے وہی لوگ یہاں ہیں، اسی لیے یہ کالا پانی والے اب سنیں۔ تو میں نے اب ان کو خوب اچھی طرح سے سنایا۔ میں نے کہا کہ حدیث تو سمجھ نہیں پاتے، ترجمہ تک سمجھ نہیں پاتے کہ کیسے پڑھیں، اور اس پر یہ حال، میں چیلنج کرتا ہوں تم تمام اہل حدیث کو کہ آؤ ایک حدیث، ایک رکعت نماز حدیث کے مطابق پڑھنا، مگر کسی حدیث کے خلاف نہ جائے۔ اگر حدیث کے مطابق ہے تو تم اہل حدیث نہیں ہوئے، ایک حدیث کے مخالف بھی نہ ہو تب اہل حدیث ہوئے، حدیث کے مطابق بھی ہو اور کسی حدیث کے خلاف نہ ہو۔ تو میں نے کہا چلیں گے، جس نے اگر اپنے ماں باپ کو پہچاننے میں خطا نہ کی ہو تو آ جائے اور میرے سامنے کھڑا ہو، تھوڑی تشریح کر دو۔ میں نے کہا نماز شروع کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ ابھی رکوع والی، ابھی وضو والی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں وہ تو بہت دور سے مسئلہ چلے گا۔ میں نے کہا چلو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ گے، کان کی لو تک اٹھاؤ گے تو شانے تک اٹھانے والی حدیث کیا کیا حلل کتف ہے، اس حدیث کے خلاف کیوں کیا؟ حدیث پر عمل کر رہے ہو کہ حدیث کی خلاف ورزی؟ اور اگر یہاں تک اٹھایا تو صحیح حدیث ہے کہ رسول پاک نے کان کی لو تک ہم اٹھے پہنچ گئے، اتنا اونچا ہاتھ اٹھائے۔ تو اس حدیث کو کیوں چھوڑا؟ تم کو دلیل لانی پڑے گی، اور دلیل حدیث ہی سے پیش کرنا ہوگا۔ باہر کی حدیث میں نہیں مانتا، باہر کی باتیں نہیں مانتا۔ پھر میں کہا پھر آپ اس کے بعد لاؤ گے، کہیں باندھو گے، یہاں 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 باندھو گے، کہیں تو باندھو گے، کہاں باندھو گے؟ اگر یہاں باندھو گے تو میں پوچھوں گا یہاں کیوں نہیں باندھا، حدیث تو اس کی بھی تھی۔ اور یہاں باندھو گے تو میں کہوں گا اس کی یہ حدیث بھی تھی، یہ بھی تھی۔ ابو داؤد کی سنن میں یہ حدیث ہے، سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ان میں سنت وضع الیمین علی الشمال تتبصر، سنت یہ ہے کہ دایا ہاتھ بائیں پر رکھیں ناف کے نیچے۔ یہ میں نے کہا کہ تو صحیح ابن خزیمہ چلا گیا اور ابو داؤد کے برابر اس کا مرتبہ نہیں، اس کی حدیث پر عمل نہیں کیا تو نے، وہاں چلا گیا، کیوں مخالفت کی؟ بول۔ اب اس کے بعد کام کتنی کرو گے؟ اس کے لیے حدیث لانا ہوگا، اور بخاری والی حدیث اگر پڑھی کہ نل سے کو منا کے بنا کہا بنا کہ ہم لوگ ٹخنے سے ٹخنا ملاتے گھٹنے اور کندھے سے کندھا ملاتے، تو جناب والا میں نے کہا کہ ملانے کا مطلب سیدھا کرنا ہے، کہ سیدھائی کاندھے سے دیکھتے تھے اور ٹخنے سے دیکھتے تھے، ایسے نہیں کہ پنجے سے دیکھتے ہوں، ایسے نہیں، بلکہ ٹخنے سے سیدھا کرتے تھے سب، یہ تھوڑی مطلب ہے کہ ملا کر کیسے رکھتے تھے، ایسے رکھتے تھے، یہ تھوڑی نا مطلب ہے، مطلب مل دیکھو کے مارے مقابل، یہ ہے مانا۔ کہ نہیں ایسا نہیں ہے مطلب، میں نے کہا نہیں مطلب ہے تو اب ٹھیک ہے، آدمی جماعت میں رہے گا تو تب اس کو ذرا سا پاؤں پھیلا کر کے اس کا ٹخنے میں ٹخنا ملانا ہوا ہوا، اور اکیلے کس کے ہو تم ایسے پڑھتے ہو؟ اب کس سے ملا رہے ہو؟ اب کس کے ٹخنے سے ملا رہے ہو؟ ابھی آدمی تو کبھی ایسے نہیں کھڑا ہوتا، کوئی آدمی تو اس طرح سے کھڑا نہیں ہوتا، جب بکرے کو پیشاب لگتا ہے تب ایسے کھڑا ہوتا ہے، یہ کون سے کھڑے ہونے کا طریقہ، اکیلے کھڑا ہوا کیجیے۔ اسلام دین فطرت ہے، فطری تقاضا کو اللہ نے عبادت میں بھی نہ چھوڑا، اس لیے ہر چیز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی جب فطری طور پر جہاد کی کھڑا نہیں ہوتا ہے تو نماز میں واجب کر کرایا جائے، وہ عمل کرایا جائے، دین فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اب آئیے اخیر میں، وہ لوگ تو کچھ بھی کوئی بندہ خدا اٹھا نہیں کہ آ کر جواب دے سکے۔ ایک مرتبہ ریچھا میں ایک لمبی داڑھی والے کو شوق ہوا تھا تو میں نے ایسا اس کو دیا کہ جناب معلوم ہوا کہ اس کے کھوپڑے پر آ کے بھی کھوپڑا بیٹھ گیا، فوراً چپکے سے دبک کے بیٹھ گیا۔ اب اخیر میں ایک حدیث سن کر بات ختم کرتا، حدیث رسول پاک فرماتے ہیں، اس سے پہلے ایک بات سن لیں، شیطان چاہتا کیا ہے؟ آپ سے نماز پڑھوانا چاہتا ہے، روزہ رکھوانا چاہتا ہے، جوئے سے پرہیز کروانا چاہتا ہے، سرکاری سے دور رکھنا چاہتا ہے، آپس میں صلح اتفاق سے رہو، یہی نہ چاہتا ہے شیطان؟ چاہتا ہے نہیں، شیطان کسی عبادت گزار کی عبادت کو پسند نہیں کرتا، کسی عالم دین کی نصیحت کو پسند نہیں کرتا، کسی وائز کی اچھی بات کو پسند نہیں کرتا، تلاوت کرنے والوں کی تلاوت کو پسند نہیں کرتا۔ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ میل محبت سے رہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے ان دونوں کو لڑا کے طلاق دلواؤں، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، کوئی اچھا کام اسے پسند نہیں، ہر اچھے کام پر اس کو تکلیف، کوئی تعجب پڑے تو اسے خوب تکلیف، کوئی بچہ مدرسہ پڑھے تو اسے بہت تکلیف۔ مگر میرے آقا فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان کے اوپر ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ تکلیف۔ تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ شیطان کو 1000 عبادت گزاروں کی عبادت سے تکلیف ہوتی ہے، مگر ایک فقیر سے بہت زیادہ، اس سے بھی بہت زیادہ، بہت زیادہ تکلیف، بہت تکلیف ہوتی ہے ایک فقیر سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ جس کی فکر ہے اقوى الناس ابو حنیفہ، امام الائمہ، کاشف الامہ، رحمت الامہ۔ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ۔ اس لیے سب سے زیادہ غیر مقلدوں کو ان سے تکلیف ہے۔ سمجھ گئے؟ بالکل اسی طرح جیسے صحابہ نے سب سے زیادہ حضرت عمر سے رافضیوں کو تکلیف ہے۔ رافضیوں کو سب سے زیادہ کس سے تکلیف ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابو بکر سے بھی تکلیف ہے۔ دیکھو جس گدھے کا نام عمر رکھا ہوگا اسی نے مارا ہوگا۔ وہ غور تحقیق کر رہے تو پتا چلا کہ تو کسی نے مارا۔ کہ ابے جب تو نے حضرت عمر کی توہین کرنے کے لیے مجھے یہ نام دیا، ابو بکر تو صبر کر لیتے تھے، مگر حضرت عمر نے مجھے حکم دے دیا کہ تجھے تبرک دے دوں۔ لے جا تبرک۔ اب اسی طرح اب میرے آقا فرماتے ہیں ایک فقیر ہزاروں عبادت گزاروں سے زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے شیطان کے لیے۔ اب جن لوگوں کو امام ابو حنیفہ سے بہت تکلیف ہے وہ کیا ہے، اس حدیث سے پوچھ لو۔ السلام علیکم۔